بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے آج سے ہم اپنی کتاب قرۃ العینین اس کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے صفحہ نمبر 1 سے آپ دیکھتے چلے جائیے. اس میں کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے ایک ایک حرف اور جملے کی تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے اور جو مشکل جملے اور حروف ہیں اس کی تشریح کر دی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ کسی جملے کا بیک گراؤنڈ ہو اور یقیناً ہوگا وہ احادیث بھی آپ کے سامنے لائی جائیں. اور اسی طرح سے اس کتاب میں جو جو شخصیات قابل ذکر ہیں ان شخصیات کے متعلق بھی تعارف آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ جب بھی اسے پڑھیں تو ان بزرگ ہستیوں کی کچھ نہ کچھ یاد آپ کے ذہن میں رہے. اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے اور یہ اس لیے درج کی گئی ہے کہ اسلاف کا اور اصل طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز کا آغاز کرے تو اللہ کا نام لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً کھانے کے متعلق یہ فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر کھانا اور پینا شروع کرو, اور جب تم ایسے کرو گے تو شیطان کی شرکت اس میں باقی نہیں رہے گی. شیطان اس کھانے کو نظر لگا سکتا ہے, شیطان اس کھانے کے جو اثرات ہیں ان کو وساوس کے ذریعے انڈائریکٹلی متاثر کر سکتا ہے. تو جب آدمی تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو وہ ان سارے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام زندگی کے وہ اسی پاک جملے سے شروع فرماتے تھے. مثلاً آپ دیکھیں اس کھانے پینے کو ہی, اسی طرح جب کپڑا پہنتے تھے تو اس وقت بھی ایسے ہی الفاظ ارشاد فرماتے تھے. سفر کا آغاز ہوتا تھا اس میں بھی ایسی ہی دعائیں ملیں گی. اور ایک چیز تو بہت جامع ہے جو ہمارے تمام اساتذہ تمام کتابیں پڑھانے میں شروع کرتے وقت وہ تقریر کیا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جاتا ہے اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا. اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ اس میں کوئی بھلائی باقی نہیں رہتی جو کام بھی اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جاتا ہے. تو ہمیشہ اچھے اور بابرکت کاموں کو اور ثواب اور نیکی کے کاموں کو اللہ کے نام سے ہی شروع کیا جانا چاہیے, اور ایمان والے ایسا ہی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ الفاظ کیوں لائے گئے, اس کی حکمت کچھ تو بیان ہوئی. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ قدماء عرب جو تھے مشرکین, جب کسی کام کو شروع کرتے تھے تو ایک جملہ بولتے تھے کہ بسم اللات والعزا. لات اور عزا یہ دو ان کی دیویاں, یہ دو ان کے دیوتا تھے, ان کے نام سے شروع کرتے ہوئے ان سے مدد مانگتے ہوئے. یہ جو بسم اللہ کی با ہے اس با کے کئی ایک تراجم کیے گئے, یعنی بسم اللہ اللہ تعالی کے ساتھ مصاحبت کا ترجمہ کیا گیا ہے. با آغاز سے بھی شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے, یہ بائے استعانت بھی کہلاتی ہے کہ کسی سے مدد مانگنا. تو اس لیے آپ اردو میں بھی دیکھیں گے تو کہیں آپ کو ترجمہ ملے گا اللہ تعالی رحمان و رحیم جو ہے اس کے نام سے شروع کرتے ہوئے, کہیں آپ کو ترجمہ ملے گا کہ اللہ تعالی کی مدد سے مدد مانگتے ہوئے. تو وہ جتنا بھی اختلاف ہے وہ لغوی اختلاف ہے, لغت کا اختلاف ہے, اور وہ بائے بسم اللہ پر ہے. اب ان میں سے کوئی بھی چیز آپ لے لیں تو اب دیکھیں, مثلا ہم اسے استعانت میں لیتے ہیں تو بائے بسم اللہ میں مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نام سے اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہوئے, اور وہ کہتے تھے بسم اللہ تول عزا, لات اور عزا دیویوں سے مدد مانگتے ہوئے. تو خالص شرک کا جملہ تھا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ جملہ عنایت فرمایا, اور حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اس جملے کو رواج دیا اور بتایا کہ اسے اس طرح پڑھو. اسی لیے قرآن کریم کی ہر سورت کے آغاز میں یہ جو بسم اللہ آتی ہے, امت کے متعدد فقہاء اور ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ اس سے وہ بسم اللہ کو سورت کا حصہ قرار دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کو سورت کو کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو گویا وہ 113 آیات سے محروم رہ جائے گا, کیونکہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے نا. تو پھر جو باقی سورتیں 113 رہ گئیں تو کہتے ہیں ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ نماز میں بھی پہلی رکعت میں جب وہ ثنا پڑھ لے اور تعوذ پڑھ لے تو اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے پھر الحمدللہ سے قرات شروع کرے. دوسری تیسری اور چوتھی رکعت کا جب آغاز ہو, کھڑا ہو یا بیٹھے, اس میں بھی بسم اللہ سے شروع کرے گا دوسری تیسری چوتھی رکعت کو, اور اس کے بعد بسم اللہ کے وہ پھر فاتحہ وغیرہ, اور اس سے پہلے اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں ہے, دوسری تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں ہے. اس کے بعد ایک جملہ آپ دیکھیں گے جو اللہ تعالی کی تعریف پر مبنی ہے, اور اسے ہم نے اس لیے تحریر کیا ہے کہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا میں جتنے بھی جملے کتاب و سنت میں آئے ہیں سب سے افضل جملہ یہ ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پانچ جملے ایسے ہیں جو ہم نے یہ اس کے قریب قریب جملے اپنی ایک اور کتاب ریزہ الماس میں نقل کرتی ہیں. تو یہ اس طرح بھی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, دونوں طرح یہ جملے پڑھے جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا میں سب سے اچھا جملہ یہ ہے, چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ احب الکلام الی اللہ, اللہ تعالی کو سب سے زیادہ جو کلام اس کی تسبیح اور حمد میں پسند ہے وہ یہ ہے. اصل میں اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ تسبیح اور حمد دونوں کو ملا کر پڑھا جائے, تسبیح حمد کے ساتھ مل جائے اور حمد تسبیح کے ساتھ مل جائے, یعنی دونوں پازیٹو اور نیگیٹو اس کے پوائنٹس جمع ہو جائیں. سبحان اللہ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, وبحمدہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو آپ نے دیکھا ایک میں نفی ہے نا, عیوب سے پاکی اور عیوب سے براءت, اور دوسرے میں اس بات ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو دونوں جملوں کو ملا لیا. اسی لیے آپ نماز کا بھی آغاز کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک, وہاں بھی تسبیح اور تحمید مل جاتی. ہم نے اسی میں ریزہ الماس میں اس پہ بات کی ہے, اگر پڑھنا چاہیں تو اس میں دیکھ لیجئے گا. تو بہت جگہ ونحنو نسبح بحمدک, فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے تخلیق فرمایا, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, ہم آپ کی تسبیح اور اس کے ساتھ حمد دونوں چیزیں بیان کرتے. تو احب الکلام جو ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو کلام پسند ہے وہ یہ جملہ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھو, اور فرمایا قیامت میں بس تمہارے نام عمل سے اسی کا بڑھے گا جو اس سے زیادہ پڑھتا تھا, وگرنہ تمہارے برابر کا ہو جائے گا. یعنی جو بھی شخص یہ پڑھے گا وہ بہت بڑی عبادت کرے گا, اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے متعلق 100 مرتبہ پڑھنے کی روایت بھی آئی ہے. اور ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رزق کو اس کے ساتھ باندھ دیا ہے. جب بھی مالی تنگی محسوس ہو, قرض کا بوجھ آ جائے, کچھ ہو جائے, کثرت سے اس جملے کو پڑھنا چاہیے. حدیث میں دوسری جگہ بھی آیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے ان پہ وحی کی جائے گی کہ دیکھو ایک قوم نکلی ہے یاجوج و ماجوج, اور اپنے ساتھ والوں کو لے کے قلعے میں چلے جاؤ. تو اس زمانے میں ایک جانور کے سر کی قیمت کہ لوگ پکا کر کھائیں بہت گرا ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی جو بھی کرنسی ہوگی اس کے متعلق فرمایا کہ 200 میں ایک جانور کا سر ملے گا اور لوگ قلعے میں بند ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول لوگ کھائیں پیئیں گے کیا؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں کو وہی غذا دی جائے گی جو فرشتوں کی غذا ہے. عرض کیا گیا فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اصل یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اس کلام کے ذریعے کھانے پینے کی ضروریات پوری ہو جائیں گی. آپ کبھی غور کریں اس کائنات میں ہر چیز دوسری چیز سے بنی ہے, ہم اس کی زیادہ تشریح میں نہیں جاتے, ہر چیز دوسری چیز سے بنی ہے. شیشہ ہے یہ ریت سے بنا ہے, اور کیمیکلز بھی شامل کیے گئے. ریت کہاں سے آئی؟ وہ مٹی سے بنی ہے. مٹی کہاں سے آئی؟ وہ زمین سے بنی ہے. ہوتے ہوتے آخر یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ آخر پہ پہنچ کے کہ یہ چیز کس سے بنی ہے, فرض کر لیجئے کہ مٹی تک پہنچ جاتے ہیں کہ مٹی کس چیز سے بنی ہے, تو یہ سلسلہ خلق کا, مخلوق کا, چیز سے چیز بننے کا ختم ہو کے عالم خلق سے عالم امر میں چلا جائے گا. اللہ لہ الخلق والامر, جن لوگوں کو اللہ نے عالم امر کی درک دی ہوتی ہے اور جن صوفیہ کا عالم امر میں علم وسیع ہو جاتا ہے وہ اس نقطے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ خلق امر میں بدل گیا. مثلا ایک پہاڑ ہے, پہاڑ کہاں سے ہے؟ آخر ہوتے ہوتے چلے جائیے پیچھے. یہ عالم خلق جو ہے پیچھے جا کر اذا ارادہ یکون شیئا, اور اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو کہتے ہیں کن فیکون, وہ ہو جاتا ہے. تو خلق, تخلیق, مخلوق, یہ سب کا سب منتہا پہ پہنچ کے عالم امر میں چلا گیا. اسی لیے جو چیزیں عالم امر سے آتی ہیں ان کا تجزیہ نہیں ہوتا. عالم امر کی چیزوں میں دو نہیں ہوتی, عالم امر کی تقسیم نہیں ہوتی, روح کی تقسیم نہیں ہوتی, سمجھے آپ؟ اور عالم خلق میں جسم میں 20 ٹکڑے کر لو, کیما بنا لو. تو عالم امر میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ بتائیں ایک سے دوسری مخلوق, تیسری مخلوق, چوتھی مخلوق, آخر کہاں تک؟ پہلی مخلوق کون سی تھی؟ پہنچے اس پہ کہ پہلی مخلوق پہاڑ تھی. اب پہاڑ کو کیا ہو گیا؟ وہ کہاں سے تخلیق ہو گیا؟ وہ عالم امر سے تخلیق ہو گیا, ورنہ یہ خلق کا سلسلہ رکنے والا ہے ہی نہیں. تو جب اشیاء اور یہ چیزیں عالم امر تک پہنچ جائیں تو پھر عالم امر سے اللہ کی طرف سے اس جملے میں برکت دے دی جاتی. اسی لیے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے متعلق اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلمہ وہ ایک جملہ ہے، کلمہ ہے. وہ جملہ اور کلمہ جو ہے وہ عالم امر سے ہے، اور عالم امر اس کو اجزاء میں نہیں تقسیم کیا جا سکتا. اس لیے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہ قادیانی وغیرہ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اتنے سو سال سے آسمانوں پہ بیٹھے ہیں، کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے پیتے ہیں. ارے یار، مخلوق نہیں ہے ایسی جیسی تم سمجھے بیٹھے ہو. اس میں عالم امر کا بھی حصہ ہے، عالم خلق کا بھی حصہ ہے، اور وہ عالم امر سے چل رہا ہے. اس لیے اس کا نزول ثانی، اس کا دوبارہ آنا اور یہ چیزیں، جیسے اس کی پیدائش اور وہ چیز منفرد تھی، ایسے ہی اس کا آنا بھی اسی طرح منفرد ہوگا. تو عالم خلق جہاں پہنچ کے منتہا پہ پہنچ جاتا ہے، وہاں سے عالم امر شروع ہوتا ہے. اور یہ عالم امر جو ہے بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو مباحث کی ہیں، ان لوگوں کو درک تھا، معروم تھے رحمہ اللہ. یہ لوگ عالم امر کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عالم امر کھولا تھا. اس لیے بہت سے سوالات، اور جو عالم امر میں جتنی ٹریولنگ پھر کرتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی سکوت اور خاموشی طاری ہو جاتی ہے. کیونکہ عالم امر میں وہ جو اللہ کی قدرت اور اس کے عجائبات اور یہ چیزیں دیکھتا ہے، پھر وہ زبان گنگ ہو جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہاں پر تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ سے کھانے پینے کی ساری ضروریات، حوائج بشریہ پوری ہو جائیں گی، کیونکہ وہ بات وہاں پہ عالم خلق سے نکل کے عالم امر تک چلی گئی. کیونکہ مخلوق خدا باہر ہے، کھانا پینا ہے نہیں، اور فرشتے بھی چونکہ عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی غذا بھی عالم امر کی ہوگی. بہت دلچسپ بحث ہے. اگر آپ اسے پڑھنا ہو تو کسی سے کہیے فتوحات مکی آپ کو پڑھائے، کمال کمال ہے اس میں کہ وہ عالم امر پہ بحث کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جن کے لیے عالم امر کے دروازے کھول دیتا ہے، یا انہیں کچھ کچھ سمجھ آنے لگتی ہے کہ عالم امر کیا ہے، تو ان کے لیے پھر یہ زندگی دشوار ہو جاتی ہے. کیونکہ عالم امر میں پہنچ کے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش رہتا ہے، خاص طور پہ جب بلائے اعلیٰ تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، تو پھر اتنا تنگ ہوتا ہے اس دنیا سے، جیسے کہ کوئی آدمی اچھا خاصا بیڈ روم ہے، اچھا خاصا گھر ہے، یہ چیزیں ہیں، اور اسے واش روم میں جانا پڑ جائے، تو جتنا وہ وہاں جا کر تنگ ہوتا ہے، اگرچہ ضرورت ہے، لیکن کہتا ہے جان چھڑاؤ یار کسی طرح، اس سے جا کے بستر پر لیٹوں، جا کے باغ میں بیٹھوں. بس اسی طرح کی کچھ صورتحال پیش آتی ہے. تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، اور سبحان اللہ العظیم ہے، یہ اصل میں عالم امر کے جملے وہاں تک لے جاتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رزق ان کے ساتھ ہے، اور اہل ایمان کی غذا بھی یہ بنے گا. اسی لیے نماز میں بھی یہ بتا دیا کہ مومنین جو ہیں ان کے لیے یہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، اس کے ساتھ ایک ذرا سا حرف بڑھانے کا بھی بتا دیا. ابو داؤد کی روایات میں یہ بحث ہے سبحان اللہ و بحمدہ کے علاوہ، کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ کی تسبیح کے یہ جو جملے ہیں، بہت فرق پیدا کر دیتے ہیں انسان کی طبیعت میں. تو اس لیے ہم نے آغاز اس کا کیا اللہ کی تسبیح کے ان جملوں کے ساتھ، جن جملوں سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور دعا ساری ہے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنی ایمان کی شہادت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا اس میں ہے کہ ہم اس کو شروع ہی خدا کے ان پاک جملوں سے کریں جن سے وہ خود راضی اور خوش ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا جملہ ہے سبحان ربی العلی الوہاب. یہاں پہ بھئی جن لوگوں نے، ہم نے تو ظاہر قلم سے لکھ کے دے دیا تھا، جن لوگوں نے بھی اصل مسودے کو نہیں دیکھا یا غفلت کی ہے انہوں نے، وہ ایک حرف ایک لفظ یہاں چھوڑ گئے. اس لیے اگلا ایڈیشن کوئی بھی چھپوائے تو اسے اس عبارت کو اس طرح لکھنا چاہیے کہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. سبحان پاک ہے، ربی میرا پروردگار، علی جو بہت بلند مرتبے والا ہے، الاعلی، یہاں ایک لفظ اور آنا، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے پروردگار کی جو اعلی ہے. فرعون نے بھی یہ کہا، ولیعوذ باللہ، استغفر اللہ، مخلوق ہو کے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اعلی کی صفت اس بدبخت نے اپنے لیے بیان کی، اور اللہ جس کا حق بنتا ہے ہر طرح سے، اس نے کہا کہ یہ کہا کرو کہ سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا، اور یہی حق، اور بندوں کی عبادت یہی ہے کہ وہ اس میں مصروف رہیں. تو اصل جملہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. تو اس لیے سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ کی روایت اصل میں آتی ہے مستدرک حاکم میں. اس کتاب میں کچھ غلطیاں بھی ہیں، تو آپ اسے درست کرتے رہیے، اگلا ایڈیشن کوئی بھی چھپوائے تو اس میں کر دینا، کیونکہ اتنا وقت اب نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو بار بار لکھتے اور پڑھتے رہیں. تو اس لیے آئندہ یہ کہا جائے گا کہ سبحان ربی العلی الاعلی علی الوہاب، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، سبحان ربی العلی نہیں، ایک تو سبحان ربی العلی علی الوہاب علی الوہاب، اور ایک یہ کہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. تو عربیت کے اعتبار سے کچھ فرق پڑتا ہے، لیکن بہرحال پڑھنا چاہیے. اور یہ وہ جملہ ہے جو سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ سلمہ کہتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے. ممکن آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حدیث یا یہ جملہ سنا ہو. مستدرک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کا آغاز اس جملے سے کرتے تھے، اور سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی میں نے دیکھا کہ دعا مانگتے تھے تو اس سے شروع کرتے تھے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. سلمہ رضی اللہ عنہ بہت ایکٹیو، بہت تیزی، پھرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں جلدی کرنے، اور بہت بڑے تیر انداز. غزوات میں ان کا ذکر آتا ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بھی تیر چلائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں غالباً چوری ہو گئی تھی، اس میں بھی سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے. سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ کی بہت احادیث ہیں. پاک ہے میرا پروردگار، آپ نے اوپر کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالی پاک ہے ہر اس عیب سے جو کوئی مشرک، جو کوئی خدا کا دشمن اس پر تہمت لگاتا ہے، وہ بحمدہ اس کے ساتھ اللہ کی تعریف بھی. اس میں سارے وہ دہریے داخل ہیں، اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے وہ کیوں کیا، خدا کو اس میں کیا تھی، کدھر گیا ہے خدا تمہارا، ولیعوذ باللہ. ان سب کا جواب یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تمہاری تہمتوں سے پاک ہے، جو الزامات تم دیتے ہو خدا کو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے آخر پہ یہ پڑھتے تھے کہ اے پروردگار سبحانک، تو پاک ہے، تو غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، جو کچھ تیرے اوصاف یہ مشرکین بیان کرتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ تو ہر جملے ان کے ہر جملے سے پاک. یہی وہ چیز ہے. پھر آپ نے پڑھا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ تعالی کی پاک ذات پاک بہت عظمت والی، اور اسی کے ساتھ اس کی تعریف بھی ہے. یہاں بھی و بحمدہ کا اضافہ کرنا چاہیے پہلی سطر میں، اور دوسری سطر میں سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، پاک ہے میرا پروردگار، ربی میرا پروردگار، العلی جو بلند شان والا. اس لیے آپ کو ناموں میں بھی ایک ملے گا غلام علی، یہ بھی ہمارے یہاں نام رکھے جاتے تھے، اور ایک آپ کو ملے گا عبد العلی، یعنی علی کا بندہ. اور علی کا جو بندہ ہے وہ یہ مراد نہیں ہے کہ سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ خالق ہیں اور وہ ان کی مخلوق ہے، عبد العلی میں یہی استعمال ہوتا ہے. آپ سورہ آپ آیت الکرسی کے آخر پہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ هو العلی العظیم، اور اللہ کی ذات بلند شان والی. یہ علی وہ ہے، علی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام. اس لیے ابدیت کی نسبت جب علی کے ساتھ جوڑی جاتی ہے اہل السنہ میں، تو وہاں علی اصل میں در حقیقت اللہ کا نام ہے، اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے. کئی جگہ ملے گا مولانا عبد العلی، تو علی کا بندہ، اور علی سے مراد اللہ تعالی کی ذات پاک ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الوہاب، اللہ تعالی جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے. رب حبلی ملک اللہ ینبغی لعہد من بعدی انک انت الوہاب. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا کہ رب حبلی ملک اللہ ینبغی لعہد من بعدی، اللہ کائنات میں ایسی سلطنت عنایت فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے ایسی حکومت. انک انت الوہاب، اور بلا شبہ اللہ تو عطا فرمانے والا ہے. تو وہاب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اللہ نے کہا فامنن او امسک، جو انعامات ہم نے تجھ پہ کیے ہیں سلیمان، تو دنیا میں کسی کو دے یا اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے ان خزائن کو، ان چیزوں کو، کوئی حساب تجھ سے نہیں لیا جائے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب و کتاب. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسلنا لہو عین الفطر، اور ہم نے ان کے لیے، ان کے والد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، تانبے کا چشمہ بہا دیا. یعملون لہو، جنات ان کے لیے کام کرتے تھے، اور وہ بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے، اور بڑی بڑی دیگیں ان کے لیے تیار ہوتی تھی. وقدور الراسیات، اور اتنا کچھ انہیں دے دینے کے بعد ہم نے ان سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد کی اولاد شکر کرو میرا. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میرے انعامات پہ شکر ادا کرتے ہیں. اصل نیکی شکر ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. شکر خدا سے رزق کو کھینچ لیتا ہے، خدا کے انعامات کو کھینچ لیتا ہے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، اسے کہا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے کر دے، اور ہم سب کو تھوڑا کر دے. عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے اللہ سے. انتظار فرمایا، کھڑے ہو گئے، خیر وہ فارغ ہو کے اٹھا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ ڈانٹا اور کہا یہ کیا اللہ سے مانگ رہے ہو کہ مسلمان تھوڑے ہو جائیں؟ کہا نہیں امیر المومنین، اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ میرے بندوں میں تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا اے اللہ، تھوڑے جو شکر ادا کرنے والے تھوڑے سے ہوتے ہیں نا، ہم سب کو ویسے ہی کر دیں. دوست عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. ہر آدمی کا اپنا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق، اور اللہ تعالی کے ساتھ اس کا اپنا اپنا حال ہے. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالی کے اسماء میں العلیش، العلی اور الوہاب، تین نام اللہ تعالی کے گنے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کا آغاز بھی اسی سے کرتے تھے، سبحان ربی العلی العلی الوہاب. ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے، تو اللہ کی حمد و ثنا میں، یہ چونکہ آگے دعائیں ہیں ساری، تو اس سے ہمیں خیال ہوا کہ ہم سب سے اچھا جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے وہ لکھے. پھر اگلا جملہ یہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اللہم لک الحمد، اے پروردگار عالم تمام کی تمام تعریف تیرے لیے ہے. کما ینبغی، جیسے کہ حق بنتا ہے، لجلال وجہ کا، تیری پاک ذات کی جو عزت حرمت، تیرا جو جلال ہے، وہ عظیم سلطانی کا، اور اللہ جتنی عظیم سلطنت کا تو شہنشاہ ہے، اے پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے۔ حدیث میں کئی جملوں کے متعلق آتا ہے کہ اس نے وہ جملہ پڑھا اور اللہ کے فرشتے حیران رہ گئے۔ مثلاً آپ نے سلام پھیرا اور فرمایا کہ آج تم میں سے کسی نے قوما میں کوئی زیادہ الفاظ پڑھے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان ہوئے تھوڑے سے کہ کیا کوئی بے ادبی تو نہیں ہوگی۔ آپ نے ہمت دلائی کہ نہیں بولو، تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ذرا سے الفاظ زیادہ کر لیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا تمہارے ان جملوں کو لکھنے کے لیے دوڑ پڑے فرشتے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے یہ جملے اتنے پسند آئے، اسی لیے ربنا لک اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند کرتے، اور حنفی فقہا کے نزدیک مستحب بہتر یہ ہے کہ جب آدمی رکوع سے کھڑا ہو اور امام کہے کہ سمع اللہ، اللہ تعالی نے سن لیا، جس شخص نے اس کی تعریف کی، جس شخص نے اللہ کی تعریف میں کچھ جملے کے ان جملوں کو اللہ سنتا ہے، سن رہا ہے، تو بندہ کہتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد، اے میرے پروردگار، اور یقیناً تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، اور پھر اس پہ بڑھا دیتا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تیری تعریف کے تمام جملے میں کثرت سے بیان کرتا ہوں، جو بڑے پاک جملے، ان میں کسی قسم کا لغو بےہودہ کلام نہیں ہے، اور اللہ ایسے جملے ہیں جو پڑھے جائیں تیری حمد و ثنا کے تو دنیا میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت زور دیتے تھے، فرماتے تھے جب تم کسی کا جنازہ پڑھو تو اللہ سے خاص طور پہ دعا کرو کہ اللہ اس شخص کی وجہ سے جو آفتیں اس خاندان پہ آنی ہوئی رکی ہوئی تھیں، پروردگار اب ان آفتوں کو نازل نہ فرما، اگرچہ رکاوٹ یہ تھی تیرا بندہ، مگر اے پروردگار اس کے بغیر بھی اب ان تکالیف کو نازل نہ فرما۔ ولا تفتنا بعدہ، اور اللہ اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جو آزمائشیں ہم لوگوں کے ایمان کی، مال کی، کسی چیز کی رکی ہوئی تھیں، پروردگار اس میت کے بعد ان آزمائشوں کو نہ بھیج۔ والدین کی وجہ سے بہت سی چیزیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بہت سی چیزیں رکی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ تو جب کوئی دنیا سے جانے والا جاتا ہے نا، پھر پتا چلتا ہے کہ کیا ہو۔ نیشاپور غرق ہو گیا تھا تو ایک بزرگ تھے، یہ حاکم نے تاریخ لکھی ہے رحمہ اللہ، اس میں بھی اور جگہ بھی مل جائے گا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں بھی ایک جگہ نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے نیشاپور والوں، میں اللہ کی امان ہوں تم میں، لوگ سمجھتے نہیں تھے اس بات۔ جب انتقال ہوا تو نیشاپور برباد ہو گیا، دشمنوں کی فوجوں نے روند کے رکھ دیا، لوگ روتے تھے اور کہتے تھے وہ اللہ کا بندہ کہتا تھا کہ میں تم میں امان ہوں۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف کی باتیں ہیں اور صوفیوں کی باتیں ہیں، ذرا غور نہیں کرتے کہ خود قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ والوں کو کیسے عذاب دے دیتے، یہ تو خود بد دعائیں مانگ رہے تھے، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو گئے، میں کیسے عذاب نازل کر دوں وانت فیہم، جبکہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی عذاب آ سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مکہ پہ پھر قحط نازل ہوا، اور ایسا شدید قحط تھا کہ ولیعذ باللہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم جانوروں کی گندگی کو توڑ کے اس میں سے گندم کے دانے برآمد کرتے تھے کہ کسی طرح جان بچ جائے، اتنا شدید قحط مکہ مکرمہ میں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مکہ والوں کے لیے کہا تھا کہ اللہ ان کو وہ دن دکھا جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 سال قحط کے گزرے تھے، اللہ ان مکہ والوں کو وہ دن دکھا دے، تو وہ دن پھر دیکھنے پڑے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے جو جملے ہوتے ہیں وہ جملہ جو اس سے کہا حمدن کثیرن طیبن و اسی طرح یہ جملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے جملہ پڑھا اس سے کہا اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہ تمام تعریفیں تیرے شایان شان ایسی زبردست حمد ہے جو تیری پاک ذات کا جو جلال ہے ایسے جملے بول رہا ہوں کہ وہ تیری پاک ذات کا جلال اور عزت اور عظمت اور تیری بزرگی ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم یہ خدمت میں تیرے یہ جملے پیش کریں اور اے پروردگار جتنی کائناتوں کا جتنی دنیا میں عظیم سلطنتوں کا تو مالک ہے اے شہنشاہ تیرے حضور میں ہم اتنے ہی اچھے جملے کہیں. ایک تو کبھی آپ دیکھیں یہ سعودی جب بادشاہ بنتے ہیں نا تو ان کے سامنے مختلف قبائل کے جو لوگ ہیں وہ زبردست عربی کے قصیدے پڑھتے ہیں زبردست شاعری کرتے ہیں اور بہت عمدہ عربی اس کے سامنے یا پھر خطبے پڑھتے ہیں بادشاہ سنتا ہے اپنی تعریف. فیصل جو تھے ان کی اولاد میں آج کل ایک ہیں صاحب انہوں نے شاہ سلمان کے آنے پہ جو عربی پڑھی ہے اور جو انہوں نے خطبہ دیا ہے شاہکار ہے عربی کا اور بندہ پوری طرح عربی لغت میں ڈوبا ہوا ہے. اس کی گفتگو بھی سننے کو بعض جگہ پر ملی تو جو سامعین تھے وہ کیا سمجھ سکتے تھے کہ کس اعلی ادبی زبان میں وہ بات کر رہا ہے. اور دوسرے آپ اس ناسا پہ غور کریں کتنے لائٹ ایئرز کے بعد سیارہ ملا ہے اتنی مسافت کے بعد جس کی لائٹ اب تک تھوڑی سلطنت ہے خدا کی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں میں تھر تھری مچ گئی فرشتوں کو اپنے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا کہ یا اللہ یہ جملے کیسے لکھیں اس جملے کو. تو بھاگے اور اب تعالی شانہ سے عرض کیا کہ اللہ تیرے ایک بندے نے یہ تیری تعریف بیان کی ہے. اللہ تعالی نے پوچھا کیا تعریف حالانکہ وہ جانتا ہے تو انہوں نے کہا اللہ یہ تعریف بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر انہوں نے کہا اللہ ہم لکھ نہیں سکتے ہمیں سمجھ نہیں آتی لکھیں کیسے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس ایسے ہی جملے لکھ لو جیسا جملے اس نے دو کہیں یہ قیامت میں جب میرے پاس آئے گا تو پھر ہمارا معاملہ ہے اس کے ساتھ کہ ہم کتنا انعام اسے دیں گے. تو جو جملے اللہ کی تعریف میں بہترین ہیں وہ بہت سے ہیں ان میں سے چند ایک اس لیے لکھے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں کو ترجیح دی ہے. سنن ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جہاں فرشتے عاجز آ گئے کہ کس طرح ان جملوں کا احاطہ کرے. تو پھر پوری عبارت یہ ہوئی کہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تعالی کے لیے اللہ پاک ہے ہر اس عیب سے جو لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں اور اسی کی تعریفیں ہیں ساری کی ساری. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اللہ تعالیٰ بہت عظمت والا ہے اور وہ بہت پاک ہے اور اس عیب سے جو مشرکین کفار اس میں بیان کرتے ہیں اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اور پاک ہے میرے پروردگار کی ذات یہ جو ربی ہے نا میرا رب یہ نسبت بہت بڑی ہے. یہ ابدیت کی نسبت نہیں ٹوٹتی. سب سے اچھا بندہ وہی ہے جو اس ابدیت کی نسبت کو قائم رکھے. ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا ہے لکھتے ہیں کہ میں جب انتہائی مقام پر پہنچا وہ کہتے ہیں کہ نبی اور صوفی کی معراج میں فرق ہوتا ہے. صوفی اس عالم مادیت میں آسمان پر قدم نہیں رکھ سکتا اور نبی قدم رکھتا ہے. نبی اس کائنات کی حدود سے باہر نکل کے پھر قدم رکھتا ہے. اس لیے اہل سنہ اس کے قائل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ تشریف لے گئے اور صوفی اس کی جو معراج ہے اس کا معراج کا ان کے ہاں مطلب صوفیہ کے ہاں یہ ہے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں منتقل ہونا، اور یہ ہوتا رہتا ہے، یہ جتنے سالکین ہیں صوفی ہیں ان میں جو ذی استعداد لوگ ہوتے ہیں، جن کی استعداد بہت بلند ہوتی ہے، ان کے لیے یہ عام سی بات ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ابدیت کا مقام ایسا تھا جس میں پہنچ کے صحیح ترجمہ کرے تو میری چیخیں نکل گئیں، میں نے کہا ہٹاؤ اس سے میں مر جاؤں، وہ اتنا بلند مقام۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دروازہ نہایت خوبصورت، بہت اچھا، میں نے فرشتوں سے کہا اسے کھولو، میں اندر دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ نبوت کا باب ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر جن کے لیے کھولا گیا تھا، اب کوئی نہیں جا سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں میرے لیے لکڑی کے دروازے کو شیشے کے دروازے میں تبدیل کر دیا گیا اور میں نے نبوت کے اندر جھانکا کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ نبوت کے مقام کو نہیں سمجھتے انہیں چاہیے کہ باز آ جائیں، چپ رہیں، کیوں اپنے اعمال کو برباد کرتے۔ تو سبحان ربی العلی العال الوہاب، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے، اتنی زیادہ کہ اے رب جو تیری پاک ذات کے جلال کے شایان شان ہے، تیری ایک عظمت ہے، تیری ایک عزت ہے، تیرا ایک غلبہ ہے شہنشاہ، اور تمام تعریفیں جو تیرے شایان شان ہے اے پروردگار میں وہ بیان کرتا ہوں، اور اللہ جتنی بڑی تیری سلطنت ہے اس کائنات پہ وہ احاطہ کون کر سکتا ہے۔ اللہ تو اتنا بڑا شہنشاہ ہے، اللہ تیرے لائق جو صفات اور جو جملے ہیں اللہ میں وہ بیان کرتا ہوں۔ یہاں تک تو ہو گیا سمجھ لیجئے ذرا سا خطبہ یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، چونکہ ہم دعا کے باب میں چل رہے ہیں تو دعا میں وہ زبردست جملے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، عن الاسود ابن یزید، یہ روایت ہے ابن ماجہ کی، اور راوی ہیں اس کے اسود ابن یزید، اور اسود ابن یزید جو ہیں یہ رحمہ اللہ اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں، پوری سند یہ ابن ماجہ میں آپ کو مل جائے گی۔ چونکہ عام طور پہ یا تو حدیث شروع کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام سے، اور وہ یہی ہوتا ہے، کیا نبی ہریرہ مثلا، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مکالمہ ہوتا ہے، ایک تابعی نے کہا کہ میں نے فلاں صحابی رضی اللہ عنہ سے سنا، تو پھر تابعی کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہاں بھی چونکہ صورتحال ایسی پیش آ رہی ہے اس لیے ہم نے تابعین سے شروع کیا کہ اسود ابن یزید رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا۔ یزید عربوں میں نام تھا، رکھتے تھے، اور یہ اسود ابن یزید جس زمانے کے آدمی ہیں، یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور زیارت نہیں کر سکے۔ اسلام میں جن خاندانوں نے، جن ماؤں نے بہت عظیم سپوت جنم دیے، اور اسلام کی ہسٹری میں جو ہیرے تھے ان میں سے ایک شخص یہ تھے اسود، اور وہ جو قبیلہ تھا اصل میں جس نے مسلسل افراد دیے ہیں دین کو، وہ نخعی قبیلہ تھا، ان میں کوئی بھی نہ ہوتا تو یہ اسود ابن یزید، علقمہ اور تیسرے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، یہ تین آدمی ایسے بس کافی تھے کہ قیامت تک اس قبیلے کا نام ختم نہیں ہو سکتا، کجا یہ کہ انہوں نے بیسیوں افراد اسلام کے دامن میں دیے۔ یہ اسود رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اور مخضرم جنہیں کہتے ہیں یہ وہ ہیں، یعنی وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لے آئے، لیکن کسی وجہ سے خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، بہت دور رہتے تھے، اسود رحمت اللہ علیہ رہتے تھے کوفہ میں، اور وہ یمن گئے اور وہاں پہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اور وراثت کے ایک مسئلے میں یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے وراثت کے ایک مسئلے میں فیصلہ فرمایا تھا، اور وراثت کے مسئلے میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا، تو یہ اسود ابن یزید رحمت اللہ جو ہیں نخعی قبیلے کے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکی تھی، معاذ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا، اور اسود رحمت اللہ علیہ بڑا مقام تھا ان کا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کا کہ یہ حضرت عمر اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ وغیرہ کے ساتھ سفر کرتے رہے، اور اسود رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے عبادت سے نوازا تھا، اور ان کی عبادت بھی ضرب المثل ہو گئی تھی، یہ دو آدمی تھے، ایک علقمہ اور ایک اسود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اسی طرح علقمہ جو تھے ان کے بھتیجے تھے، اور بھتیجا عمر میں اپنے چچا اسود رحمہ اللہ ان سے زیادہ تھے، بڑے ہوئے تھے، اور علقمہ بھی اتنے ہی بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے اسود نے روایت کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اور اسود رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا ہے، اور کوفہ میں جو بہت بڑے لوگ تھے جو حنفی فقہ کے مؤسس اور بانی تھے ان میں یہ اسود، کوفہ کا حال یہ ہے کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آباد کیا تھا، فقہ عمر کے نام سے جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور کوفہ میں یہی بہت بڑی چیز تھی کہ 1600 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو اپنا وطن بنایا تھا، 1600 کوئی معمولی چیز نہیں تھے، جتنے بدری تھے ان کی بہت بڑی اکثریت کوفہ میں جا بسی تھی، اور یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تجویز سے ہوا تھا، جب انہوں نے کہا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ یہاں سے مدینہ منورہ سفر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، چھٹیاں جو فوج سے ملتی ہیں سفر میں ہی خرچ ہو جاتی ہیں، تو مدینہ اور ہم جہاں ہیں یہاں درمیان میں کوئی شہر ہونا چاہیے، تو کوفہ آباد کیا گیا تھا، تو کوفہ میں اتنے بڑے لوگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا ٹھیکہ دے دیا تھا، پھر اس ٹھیکے میں پلاننگ تھی کہ گلیاں کتنی چوڑی ہوں گی، سڑکیں کتنی چوڑی ہوں گی، مکانات کیسے بنیں گے، مسجد کہاں بنے گی، بیت المال کہاں پہ بنے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ پوری تاریخ، اور کوفہ کا تو اصل چار چاند لگے ہیں جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی بجائے دار الخلافہ منتقل کر لیا تھا کوفہ میں، تو کوفہ میں تو پھر بہت کشش ہو گئی، اسود اور ابراہیم اور یہ تیسرے علقمہ رحمہ اللہ، ان سب کا یہ پورے کا پورا دھیان کوفہ میں چلا گیا تھا، اور کوفہ میں جو اصل تعلیم دینے والے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی تعلیم، پھر امام ابو حنیفہ بھی کوفہ میں پیدا ہوا ہے، ابراہیم نخعی بھی، یہ سب لوگ ادھر کے تھے، تو اس لیے حنفی فقہ میں جتنی روایات ہیں یہ سب کی سب جا کر سیدنا علی، عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملتی ہیں، اور اللہ کے ایسے عبادت گزار بندے تھے کہ ان کی عبادت ضرب المثل بن گئی تھی، 80 حج اور عمرے کے سفر انہوں نے کیے، 80 مرتبہ، اور انہوں نے اسی طرح پورا خاندان اس میں علم بکھیر دیا تھا، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، یعنی اسود اور علقمہ کا علم منتقل ہوا ہے ابراہیم نخعی میں، وہ انہی کے بھتیجے باندھے، اور ابراہیم نخعی نے پڑھایا حماد بن نبی سلیمان کو، اور ان سے یہ علم آیا امام ابو حنیفہ میں، اور ابو حنیفہ سے آگے ابو یوسف اور محمد اور کرخی اور حسن ابن زیاد رحمہ اللہ، یہ پوری حنفی فقہ جو ان تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ جا کر ختم ہو جاتی ہے، اور رمضان میں اتنے عبادت گزار تھے کہ رمضان میں اسود ہر دوسری رات کو قرآن پورا کر لیتے تھے، گویا 15 پارے روز پڑھتے، اور زندگی کے عام دنوں میں چھٹے دن قرآن پورا کر دیتے تھے. یہ جو قرآن میں اصطلاح ہے نا کہ فمی بے شوقن، میری زبان کو یہ شوق ہے، میری زبان یہ چاہتی ہے، میری زبان اس بات کی طلبگار ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھے. تو یہ اصل میں مجموعہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں یو این اے، جیسے آپ کہتے ہیں یو ایس، جی بی. تو یہ قدیم زمانے سے یہ اصطلاحات چلی آتی ہیں. فمی بے شوقن، فا میم یا با شین واو قاف، یہ حروف بنتے ہیں. فمی فا سے سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ سے میں شروع کروں گا ایک دن، اور سورہ مائدہ سے پہلے پہلے قرآن کے جتنے 5-6 پارے بنتے ہیں میں اسے پورا کر لوں گا. میم فم ہو گیا، میم سے سورہ مائدہ شروع کروں گا اور اسے لے جاؤں گا دوسرے دن یا تک، یا سے مراد سورہ یونس ہے. پہلے دن فاتحہ سے مائدہ، مائدہ سے پہلے تک، پھر دوسرے دن مائدہ سے لے کے سورہ یونس تک، یونس سے پہلے پہلے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر تیسرے دن سورہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے با بنی اسرائیل تک، پھر چوتھے دن بنی اسرائیل سے شروع کر کے سورہ شعراء تک، شین آ گیا. پھر پانچویں دن سورہ شعراء سے شروع کروں گا اور سورہ وصافات تک، اور سورہ وصافات سے شروع کر کے پھر میں اگلے دن پڑھوں گا سورہ قاف تک، اور آخری دن قاف، سورہ قاف سے لے کے قرآن پورا کر دوں گا. تو فمی بے شوقن، 7 منزلیں قرآن پاک کی مقرر کرنا، یہ تابعین کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی بعض روایات غالباً مل جاتی ہیں، الاتقان وغیرہ میں دیکھنا چاہیے. تو اسود رحمت اللہ علیہ اتنے عبادت گزار تھے کہ رمضان میں تو ہر دوسری رات قرآن کریم پورا کر لیتے تھے، اور ویسے اس پہ فمی بے شوقن پہ عمل کرتے تھے، اور اتنے روزے رکھتے تھے، اتنے روزے رکھتے تھے کہ ان کی زبان مبارک جو تھی وہ اس میں ایک طرح کی رنگت آ گئی تھی، مائل بسیاہی، اور اتنے روزے رکھتے تھے کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ کوئی دن نہیں دیکھا گیا جب انہوں نے روزے نہ رکھے. گرمیوں کی طویل دوپہریں روزے میں اور قرآن کی تلاوت میں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام ایسے ہی نہیں حدیث کے روشن باب رکھے، کیونکہ ان لوگوں کے ذریعے سے حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، اور ان کا انتقال بھی جلدی ہو گیا تھا، 75 ہجری میں انتقال ہو گیا تھا، اور دیکھیں آپ 1300 برس کے بعد بھی آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا کا نام پڑھا، اور جو اللہ کا نام اخلاص سے لیتا ہے اللہ پھر اس کا نام بھی تادیر قائم رکھتا ہے.